رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، تو اللہ کے مقابلے میں ان کو ان کا مال کچھ کام نہ دے گا، نہ اولاد کام آئے گی۔ کفر کے ساتھ، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ مال اور اولاد کام نہیں آتے، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں، اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آگ ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ یعنی ایمان کے بغیر نیک اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے، تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کیوں اتنا رجد ہے کہ غیر مسلموں سے دلی تعلق سے روکتا ہے، اس کی وجہ یہاں بتا دی گئی کہ ایسے لوگوں سے تم دلی تعلق اور محبت رکھو گے کہ جن کو تمہارا نقصان، تمہارا تکلیف میں پڑنا مرغوب ہے، پسند ہے، جو انسانیت کے ایسے درجے سے گر جائیں کہ ان کے اندر انسانی حس بھی ختم ہو جائے، کہ وہ دوسروں کی تکلیف پر خوش ہونے لگے۔ آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں کہ مسلمان خون کس قدر ارزاں ہے، فلسطین میں دیکھیں، کشمیر میں دیکھیں، اور بہت سی جگہوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے میں وہ لوگ جن کی طرف ہم سب دوستی کے ہاتھ بڑھاتے ہیں، وہ امن قائم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ان کے دل کا بوجھ ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق قائم کرنے میں احتیاط برتو گے۔ یعنی ظاہری انسانی تعلق تو ہو سکتا ہے، لیکن قلبی گہرا تعلق نہیں کہ جس میں مسلمان اپنے راز ان کو دینے لگے۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ ایمان والوں کا حال یہ ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، پھر ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے کنبے، اللہ کی مخلوق کی محبت اس کے دل میں نہ ہو۔ اپنی اسی صفت کی بنا پر مسلمان ہر انسان سے محبت رکھتا ہے، یعنی انسانیت کے رشتے میں، لیکن فرمایا وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، ان کو تو تمہارا نقصان خوش کرتا ہے، حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہو، لیکن وہ نہیں مانتے۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ اب مسلمانوں کو دفاع کا طریقہ بتا دیا گیا کہ دو ہتھیاروں سے دفاع ہوگا، ایک صبر ہے، دوسرے تقویٰ ہے۔ صبر کیا ہے؟ نیگیٹو ری ایکشن نہیں، جذباتی فیصلے نہیں، سوچ سمجھ کر احتیاط کے ساتھ قدم اٹھانا زندگی کے ہر معاملے میں، اور تقویٰ یہ کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کوئی کام کرنا، کہ کسی بات پر میرا رب ناراض نہ ہو، معاملہ دوست سے ہو یا دشمن سے، اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کیا جائے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے، ساری اس کی مخلوق ہے۔ اگر کسی کافر پر بھی ظلم کیا تو وہ دیکھ رہا ہے اور اس کا بدلہ دینا ہوگا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ اب جنگ احد پر تبصرہ ہے۔ پیچھے مسلمانوں کو وحدت کی تعلیم دی گئی تھی، جنگ احد میں مسلمانوں کے اندر کسی بات پر اختلاف ہو گیا اور جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ یہ واقعہ اب بطور مثال پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اتفاق اور اتحاد سے نہیں رہو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے صحابہ کے آپس کے اختلاف نے انہیں نقصان دیا۔ تو آج کی امت اگر باہم لڑے گی تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو، امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں نے صبر اور تقویٰ سے کام لیا، باہم متحد رہے تو دشمن کے مقابلے میں کم ہونے کے باوجود جیت گئے۔ صرف 313 سے میدان کا رخ بدل گیا، لیکن احد میں تعداد زیادہ ہونے کے باوجود ناکام ہو گئے، کیونکہ وہ بیسک کوالٹیز موجود نہ تھیں۔ یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو، پھر وہی دو باتیں صبر اور تقویٰ، تو جس عام دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے، اسی عام تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے، اور یہ مدد تو وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے، یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ کفتہ ہو جائیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کر دے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور جنگ کے بات ہوتے ہوتے عین بیچ میں سود کی ممانعت کی بات آ گئی، اس لیے کہ جنگ احد میں مسلمان مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے اپنی جگہیں چھوڑ کر جو آئے تھے، تو مال کی اس محبت کی وجہ سے شکست پائے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے، جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال۔ یعنی انفاق فی سبیل اللہ صرف وہ لوگ ہی نہیں کیا کرتے جو بہت مالدار اور امیر ہوں، وہ بھی کرتے ہیں جن کے پاس تھوڑا ہو۔ جیسے ایک صحابی نے ایک جنگ کے موقع پر ساری رات ایک یہودی کا کنواں چلا کر صرف ایک مٹھی کھجوریں حاصل کی، اور صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ اتنا خوش ہوئے اس شخص کے اس جذبے پر اور ایک چھوٹے سے صدقے پر کہ آپ نے ڈھیروں مال کے اوپر لے جا کر اس کو رکھا اور فرمایا، یہ سارا مال ایک طرف اور یہ مٹھی کھجور ایک طرف۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آگ سے بچنے کی فکر کرو، ہاں کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی صدقے میں کیوں نہ دو۔ جو غصے کو پی جاتے ہیں یہ نفس کا صدقہ ہے، اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں یہ عزت کا صدقہ ہے۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں۔ اللہ کے پسندیدہ بندے استغفار کرنے میں، اپنے گناہوں کی معافی چاہنے میں کبھی دیر نہیں کرتے۔ جو ہی گناہ ہوتا ہے، ضمیر ملامت کرتا ہے، فوراً اللہ کے حضور حاضر ہو کر شرمسار ہو جاتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ گناہوں کی معافی کے لیے زبانی استغفار بھی ضروری ہے، اسی طرح نماز کے ذریعے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس طرح وضو کرے جیسے میں کرتا ہوں، پھر نماز پڑھے اور دل میں باتیں نہ کرے، یعنی خشوع و خضوع اور توجہ سے نماز پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ مسند احمد میں ہے، ابلیس نے کہا، اے رب تیری عزت کی قسم، میں بنی آدم کو ان کے آخری لمحے دم تک بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے بھی میری جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں بھی ان کو بخشتا رہوں گا۔ لہذا کبھی بھی کتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے، کبھی بھی شرمندگی میں بخشش سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، فوراً استغفار کر لینا چاہیے، اس کے بدلے میں کوئی نیکی کر لینا چاہیے، صدقہ خیرات کر لینا چاہیے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے. اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، یعنی گناہ پر خوش نہیں ہوتے، اس پر اصرار نہیں کرتے. ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے. تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام اور ہدایات کو جھٹلایا. یہ لوگوں کے لیے ایک صاف صاف تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. پھر مسلمانوں کو جنگ احد میں شکست پر اب تسلی دی جا رہی ہے. دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے. یہ تو زمانے کے نصیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں. تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستے کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں. اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سر کو بھی کر دینا چاہتا تھا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت سے چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں. دین کے اندر آ کر جنت کی قیمت یقین کامل ہے، دو یقینی نہیں، مصلحت پرستی نہیں، رد عمل کی منفی نفسیات نہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا، اور داخل ہو کر ایک جہد مسلسل کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنا، اور مرتے دم تک صبر پر قائم رہنا. تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی. لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، کیونکہ جنگ احد میں یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور اس پر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، تلواریں پھینک دی انہوں نے کہ اب ہم کس کے لیے لڑیں گے. تو ان کے اس رویے کی بھی اصلاح کی گئی کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر نہیں، اللہ کی خاطر لڑ رہے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے. پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تم دین چھوڑ دو گے؟ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا. البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا. مومن تو وہ ہوتا ہے جو اسلام کو اس کی اصولی صداقت کی بنا پر پکڑے، نہ کہ کسی شخصیت کے سہارے کی بنا پر. کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے. جو شخص سواد دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دے دیں گے، اور جو سواد آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، یعنی جیسی نیت ویسا انجام. اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے. شکر کیسے ہوتا ہے؟ کہ شکر کرنے والا جس کا شکر کر رہا ہے اس کے لیے عاجزی اختیار کرے، اس سے محبت کرے، اس کی نعمت کا اعتراف کرے، اس نعمت کو پا کر اس کی تعریف کرے، اس نعمت کو ایسی جگہ استعمال نہ کرے جہاں دینے والا ناراض ہو. پانچوں چیزیں شکر کی بنیاد ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو شکر ادا نہیں ہوتا یا شکر کا حق ادا نہیں ہوتا. اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوئے. ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے. ان کی دعا بس یہ تھی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا اس کو معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. ایسی دعائیں مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا. اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں. انسان جب آخرت کی نیت سے کوئی کام کرتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا سے محروم رہ جاتا ہے, اس لیے کہ آخرت تو ایک بلند منزل ہے اور دنیا اس کے راستے میں آ جاتی ہے. آخرت کا چاہنے والا دنیا سے ہو کر گزرتا ہے, لہذا جب کوئی انسان اچھے کام کرتا ہے اور آخرت کی نیت سے کرتا ہے تو مایوسی کا شکار نہیں ہوتا, اس کی جزا وہ وہاں تو پاتا ہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس نیکی کا صلہ اور بدلہ اس کو دنیا میں بھی دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے. ان کی باتیں غلط ہیں, حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دنوں میں روب بٹھا دیں گے, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند لازم نہیں کی. ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی. اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا. ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے, یعنی جنگ احد میں شروع میں مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا, مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اور جو ہے کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے, یعنی مانے غنیمت, تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر بیٹھے, کیونکہ آپ نے کچھ تیر اندازوں کو ایک مخصوص جگہ پر رہنے کا حکم دیا تھا اور وہ وہاں سے اپنی جگہ چھوڑ کر آ گئے اور دشمنوں نے اسی جگہ سے پیچھے سے حملہ کر کے مسلمانوں کی فوج کو تتر بتر کر دیا, اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے. اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے اور آزمائشیں تو انسان کو حقیقت میں نکھار دیتی ہیں. اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے, تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے, اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معافی کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے. یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش نہ تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے تم کو پکار رہے تھے, اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر تم غمگین نہ ہو, اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. کہتے ہیں کہ اس جنگ میں جب کے بڑے بڑے مسلمان صحابہ دشمن کے حملے کی وجہ سے تتر بتر ہو گئے, حضرت ام امارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے آ کر دشمنوں کے وار سے آپ کو بچا رہی تھی. ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ دائیں بائیں جس طرف بھی میں نے رخ کیا ام امارہ کو اپنی مدافعت میں لڑتے دیکھا. آج نصیبہ بنت کعب جو ان کا نام تھا, ان کی ثابت قدمی اور استقلال فلاں اور فلاں سے بہتر ہے, تو اس سے خواتین کا یہ کردار پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت ایمرجنسی میں وہ ایسے مقامات پر بھی آ کر امت کی دفاع کا کام کر سکتی ہیں جو حقیقت میں مردوں کا میدان ہے. اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے, مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد کی تھی, یعنی منافقین, اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے. یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے. ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں, اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے. ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم مارے نہ جاتے. ان سے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے, اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے, اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے, اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے. تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے. اللہ نے انہیں معاف کر دیا, اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کس حادثہ سے دچار ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے. اللہ تعالیٰ نے اس بول کو کافروں کا بول قرار دیا, لیکن افسوس یہ کہ آج ہم مسلمان لا علمی میں ایسی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص کسی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جائے, کوئی خاص حادثہ اس کو پیش آ جائے, تو عموماً لوگ ایسے ہی تبصرے کرتے ہیں, کاش یہ شخص فلاں جگہ نہ جاتا, یہ جاب نہ کرتا, اس ملک کا سفر نہ کرتا, اس جہاز میں نہ بیٹھتا, اس گاڑی میں نہ بیٹھتا تو مارا نہ جاتا. یہ باتیں نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ جس شخص کی موت جہاں لکھی ہے وہ وہیں آنی ہے, اور بسا اوقات انسان خود بخود اور بلا سبب وہاں پہنچ جاتا ہے, کیونکہ ہر انسان کی موت کا وقت کے علاوہ جگہ بھی لکھی ہوئی ہے. اس لیے فرمایا اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے. یہ باتیں صرف انسان کی مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں, ورنہ دراصل مارنے جلانے والا زندہ کرنے والا تو اللہ ہی ہے, اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے. اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں. اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ, بہرحال تم سب کو سمٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. کوئی آگے جا رہا ہے, کوئی پیچھے جا رہا ہے, دنیا میں تو ہمیشہ کسی کو بھی نہیں رہنا, لہٰذا کسی کے بھی مرنے پر افسوس اور غم بھی اعتدال میں ہونا چاہیے. غم کرنا تو چاہیے مگر سوگ 3 دن کے اندر صرف بیوہ عورت کے لیے حکم ہے کہ 4 ماہ 10 دن تک کرے, اور باقی لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف ہوں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو. یہ ایک قائد کی صفت بیان کی جا رہی ہے, ایک بہترین لیڈر کی, کہ وہ اپنے فالوورز کے لیے نرم مزاج ہو, ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے. ان کے قصور معاف کر دو, ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو. یعنی جنگ احد میں ناکامی میں چکے صحابہ کا اختلاف اور کچھ ایسی چیزیں نافرمانی شامل تھی, تو ظاہر ہے جس کا ریئیکشن یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ اس کا جواب دیا جاتا ان کو, لیکن فرمایا نہیں, ان کو معاف کر دو اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو. عام طور پر انسان تنگ نظری کا شکار ہوتا ہے, ذرا کسی سے تکلیف پہنچی اس کو کاٹ کے رکھ دیا, ذرا کسی سے کوئی پریشانی ہوئی اس کو بول چال چھوڑ دی. بسا اوقات انسان اپنے رشتے داروں اور خاندان والوں تک سے کٹ کر رہ جاتا ہے اور بالکل آئسولیٹڈ ہو جاتا ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ دل کو بڑا کرو, دوسروں کے قصور معاف کرو, دوسروں کی غلطیوں اور خامیوں پر نظر ڈالنے کی بجائے ان کی اچھائیوں کو دیکھو, کیونکہ ہر انسان انسان ہے اور انسان کمزور ہے. اگر انسان دوسروں کی کمزوریوں کو معاف نہ کرے تو کبھی بھی ان کی اچھائیوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اگر آپ کسی بھی انسان کے خیر سے مستفید ہونا چاہیں تو اس کے لیے شرط ہے کہ اس کی کمزوری غلطی اور خرابی کو معاف کر دیں, نظر انداز کر دیں. پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں. اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں, اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو. بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. جنگ میں ایک چیز گم ہو گئی تو کچھ نادان لوگوں نے خیال کیا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہوگی, آپ قائد ہیں, لیڈر ہیں, جو چاہے لے لیں اور بغیر بتائے لے لیں, حالانکہ آپ ایسا نہیں کرتے تھے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی, کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے, اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا. پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کی طرح کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو, اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے. اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے, اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے. در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے, ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے, ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے, حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ کھلی گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا او اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مداست ہی کرو تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت تو ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ یعنی منافق کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ اندر کچھ باہر کچھ، دل میں کچھ زبان تو کچھ۔ ہم سب اس کسوٹی پہ اپنے اپنے آپ کو پرکھے کیونکہ کوئی اور ہم کو نہیں پرکھ سکتا۔ کیا واقعی جو کچھ ہم کہتے ہیں وہی ہمارے دل میں ہوتا؟ اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور جو ان کے بھائی بن لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھانا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں فرحاں ہیں اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر ضائع نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا ان میں جو لوگ نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جن سے لوگوں نے کہا تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خامخواہ تم کو ڈرا رہا تھا، لہذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا۔ اگر تم